الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حیات المسلمین کی آخری روح جس کا عنوان ہے قومی امتیاز, یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. مسلمان کی وضاقت, لباس پوشاک, رہن سہن, طور طریقے کافروں سے بالکل الگ ہیں اور کافروں کے مسلمانوں سے الگ ہیں. اس لحاظ سے دنیا میں مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. یہ آخری روح ہے اور قرآن و حدیث سے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز سے واضح فرمایا ہے. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جہاں اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور قسم قسم کی دینی لحاظ سے کمزوریاں آ گئی ہیں, ان میں سے ایک دینی اعتبار سے یہ بھی کمزوری آ گئی ہے کہ بہت سے مسلمان دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ظاہر کے اعتبار سے بھی اور دیگر متعدد وجوہات کے لحاظ سے کافروں کے مشابہ ہیں, جیسے داڑھی منڈانا. اب جو داڑھی منڈاتا ہے تو پھر وہ داڑھی منڈانے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوتا ہے اور کافروں کے مشابہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ داڑھی منڈانا کافروں کا فیشن ہے یہ, اور ان کا یہ خاص طریقہ ہے. ایسے موٹی موٹی لمبی لمبی مونچھیں رکھنا جس سے آدمی کے ہونٹ بھی چھپ جائیں, یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، سنت کا طریقہ نہیں. اسی طرح مسلمان مرد کو اپنی شلوار، پاجامہ، لنگی، احمد، چوغا ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ان کی تہذیب میں ہے. یہ چنانچہ اہل عرب کے اندر جبکہ وہ مشرک تھے، ان کے سرداروں کا یہ حال تھا کہ جو سردار جتنا بڑا ہوتا تھا اتنے اس کا قیمت زمین میں گھسڑ کے چلتا تھا، کسی کا ایک فٹ، کسی کا دو فٹ، کسی کا تین فٹ، کسی کا ایک دس، کسی کا ایک میٹر، کسی کا دو میٹر، اور یہ ان کی شان ہوتی تھی. الحمد للہ وہ چل رہے ہیں تو جناب پیچھے سے ان کا ازار زمین پر گھسڑتا ہوا آ رہا ہے، اور سینہ تان کے گردن اکڑا کر بس وہ چلتا تھا کہ میں اپنے قوم کا سردار ہوں، اور اتنا بڑا ہوں کہ دیکھو میرا تہمت بھی پیچھے سے کتنی دور سے زمین میں گھسڑتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے ازار ٹخنے سے اوپر رکھو، بلکہ آپ نے اپنی سنت یہ اختیار فرمائی اور بتلائی کہ آپ کا ازار مبارک آدھی پنڈی تک ہوتا تھا، یعنی گھٹنا اور ٹخنا ان دونوں کے بیچ میں جہاں آدھی پنڈلی ہوتی ہے آپ کا ازار مبارک وہاں ہوتا تھا. اور آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ کرام کا بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تو حضور کی سنت تو یہ ہے، اسلامی طریقہ تو یہ ہے. مسلمانوں کے لیے تو اس کا حکم ہے کہ وہ اپنا تہمت وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھے. ٹخنے سے اوپر اگر آدھی پنڈی سے نیچے بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے، افضل یہ کہ آدھی پنڈی تک. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس کی کئی وجہ تھی. ایک تو یہ حضور کے نہایت معتمد تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اس لیے آپ کو دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ذی النورین آپ کو کہتے ہیں، دو نور والے، یہ آپ کا لقب ہے. اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ کا گھر بھی تھا، اور آپ بھی سرداران مکہ میں سے، اس لیے کئی وجوہ سے آپ نے ان کو مکہ مکرمہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے اور معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا. یہ مکہ مکرمہ گئے اور اپنے چچزاد بھائی کے یہاں ٹھہرے. جب یہ مذاکرات کرنے کے لیے جانے لگے تو حضور کی سنت کے مطابق ان کا ازار آدھی پنڈلی تک اوپر تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے پھلکے جسم کے تھے، آپ کی پنڈیاں بھی پتلی پتلی تھیں. تو ان کے چچزاد بھائی کو معلوم تھا کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں، کافروں میں ادب کہاں ہوتا ہے؟ ادب تہذیب تو ان کے یہاں ہوتی نہیں، دکھاوا وہ نام و نمود ہوتا ہے. تو وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھیں گے اور اسی طرح ان کا تہمت آدھی پنڈلی تک اوپر دیکھیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کا مذاق بنائیں گے. اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ بھیا اپنا ادراک تھوڑا سا نیچے کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تخنے سے نیچے کرو, کیونکہ وہ تو آپ کریں گے بھی نہیں اور میں کہوں گا بھی نہیں, کیونکہ وہ تو منع ناجائز گناہ ہے. لیکن آدھی پنڈی تک ادراک رکھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وقتی طور پر مصلحت کے پیش نظر اگر آپ نیچے کر لیں اور رکھنے سے اوپر اوپر رکھیں تو بظاہر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, بہتر رہے گا. یہ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا اظہار ذرا سا نیچے کر لیں. تو وہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی. اور وہ کب ان کافر سرداروں کو اپنی نگاہ میں لانے والے, ان کی نگاہ میں تو بس ایک ہی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس. لہذا وہ انہیں کہاں اپنے خاطر میں لانے والے تھے. تو ایک دم انہوں نے جواب دیا لا حقدا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز نہیں, ہمارے آقا و مولا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی طریقہ. ان کا اظہار مبارک تو آدھی ٹخن آدھی پنڈلیوں تک ہوتا ہے, میں تو یہیں رکھوں گا چاہے مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں اور چاہے وہ میرا مذاق بنائے یا نہ بنائے, بس یہ جواب دیا. یہ تھا ایمانی جواب, یہ تھا اسلامی جواب, یہ تھی غیرت ایمانی کا, یہ تھا غیرت ایمانی کا جواب جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کرنا چاہیے, اس کو بیدار کرنا چاہیے. کافروں کی جو باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جیسے شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا, تو کم از کم غیرت ایمانی کے پیش نظر اور حضور کی ممانعت کے پیش نظر ہی ہمیں اوپر کرنا چاہیے, نہ کہ نیچے رکھنا چاہیے وہ بھی کافروں کی دیکھا دیکھ. تو شلوار مردوں کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا اس میں حضور کے حکم کی نافرمانی ہے بلا شبہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے بلا شبہ, ساتھ ساتھ ان کافروں کی مشابہت بھی ہے. اور یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا والعیاذ باللہ. کتنی خطرناک بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے. اسی طرح آج کل مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایک بدترین فیشن چلا ہوا ہے, وہ ہے پینٹ پتلون ہو یا پاجامہ ہو یا عورتوں کا پاجامہ ہو, نہایت چست, جسے موزے نہیں ہوتے کہ وہ خود بخود جب پہنو تو پیر کے اندر چپک جاتے ہیں, بس ایسی شلواریں چل رہی ہیں, ایسے پاجامے چل رہے ہیں عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ اور مردوں کے اندر بھی یہ بات چیت نظر آتی ہے کہ بعض مردوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی پینٹ ان کی پتلون ٹخنے سے نیچے تو ہے ہی ساتھ ساتھ چست بھی ہے, جس کی بہت سی مثالیں میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں. جیسے سوئمنگ پول میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر نیکر ایسا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی چست ہوتا ہے, جس میں گھٹنے بھی کھلا ہوتا ہے, ران کا بھی کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ وہ چست بھی ہوتا ہے. ایسے جو لوگ کاریگر قسم کے لوگ ہیں جو ڈیوٹی پر کاری اپنے ذمہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو چست لباس استعمال کرتے ہیں, تو مردوں کے اندر بھی یہ خرائی پا جاتی ہے. یہ ناجائز بھی, جیسے کہ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں, ساتھ ساتھ اس میں کفار و فساق کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ یہ اصل طریقہ کافروں کا ہے، چست لباس پہننا جس کے اندر انسان کے سطل والے اعضاء کی بناوٹ نہ چھپے، کا طریقہ ہے. ہمارے دین میں تو یہ حکم ہے کہ مرد کا لباس ہو یا عورت کا ہو، وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ مرد کے بھی سطر والے اعضاء اس میں اس طرح چھپ جائیں کہ بناوٹ اس کی ظاہر نہ ہو، اور عورت کے جو سطر والے اعضاء ہیں ان کی بھی بناوٹ حتی الامکان ظاہر نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور باریک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے سطر والے اعضاء جھلکیں اور نظر آئیں، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. تو مسلمان اگر ایسا باریک لباس پہنیں گے جس سے کہ سطر والے اعضاء نظر آئیں گے تو وہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غیر مسلموں کی مشابہت کا بھی اس میں گناہ ہوگا. یہ تو مشہور معروف یہ کہ ناقص لباس پہننا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافر عورتوں کا طریقہ ہے، کافر مردوں کا طریقہ ہے، خاص طور سے ان کی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر نامکمل لباس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تمیز ہی نہیں ہے کہ سطر کسے کہتے ہیں، غیر سطر کسے کہتے ہیں، سطر اور غیر سطر کی کوئی بات ہی ان کے یہاں نہیں ہے، پردہ ہی ان کے یہاں نہیں. ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان عورتوں نے اور بہت ساری مسلمان خواتین نے ابھی ویسے ہی نامکمل اور ناقص لباس پہننا اختیار کر لی، اس میں اللہ رسول کے واضح احکام کی نافرمانی تو ہے ہی، ان غیر مسلم عورتوں کی مشابہت کا بھی گناہ ہے. تو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے اندر یہ جو خرابیاں آ گئی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی، یہ دور ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کی نحوست بھی آئے گی. کفر تو ساری نحوستوں کا مرکب ہے، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری ساری کفر کے اندر ہیں اور شرک کے اندر ہیں، اس لیے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ کفر ہے، اسی لیے ساری مخلوق میں سب سے بدتر لوگ کافر ہیں. تو بدتر لوگوں اور بدترین گناہ کی مشابہت اپنے اندر لانا بھی تو گناہ ہے، اس کی نحوست بھی تو یہاں پر آئے گی. اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بھی بچو، جب بچو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، کیونکہ محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں سفر میں تھا اور یہ زمانہ وہ تھا کہ اس طرح کی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، ٹریفک نہیں ہو سکتی، بس گھوڑوں پر، اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا. پھر ایک منزل پہ جاتے تھے، پھر وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، پھر رات ایک دن ایک رات ٹھہر کر پھر آگے چلتے تھے، اس طرح سے سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا. کہتے ہیں میں ایک منزل پر اترا، وہاں ایک بڑی کسی ملاقات ہوئی، وہ میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئیں اور انہوں نے مجھے اپنے یہاں ٹھہرایا اور بڑے ہی دل سے انہوں نے میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکائے اور بڑی ہی خاطر تواضع کی جو عام طور پر کوئی کسی کے ساتھ کرتا نہیں. میں خود حیران بڑی بھی جیسے اوروں کو کھانا بیچتی ہیں مجھے بھی بیچ دیتی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ غیر معمولی جو ہے طرز عمل کیوں اختیار کیا ہے؟ لیکن میں خاموش رہا کہ بھائی جو کچھ کرنے تو جو کچھ کر رہی ہے بعد میں پوچھ لیں گے، چلتے وقت پوچھ لیں گے کہ بڑی بھی تم نے تو بڑا انعام اور احسان بڑی مہربانی فرمائی، کیا بات ہے؟ بہرحال میں کہتے ہیں جب تک میں رہا تو اس نے بڑی میری خاطر تواضع کی، بڑی ماں کی طرح میرے سے باتیں کی، بڑی شفقت کا تعلق میرے سے کیا. خیر جب میں جانے لگا تو میں نے کہا بڑی بھی آپ نے تو میری ماں کی یاد تازہ کر دی، آخر آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ اور بھی تو یہاں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو آپ نے ایسا نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ تیرا مکھڑا میرے بیٹے کی طرح ہے، تو میرے بیٹے سے ملتا جلتا ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے. تو میرے مانتا جو ہے وہ اس کو جوش آ گیا، اپنے بیٹے کی شکل تیرے اندر دیکھ کر میں نے تیرے ساتھ یہ محبت کا شفقت کا معاملہ کیا، گویا تو میرا بیٹا ہے. جی محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری شکل اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسی ہو، ہمارا لباس پوشاک خدا نخواستہ دشمنوں جیسا ہو، وضاقتہ ہماری خدا نخواستہ دشمنوں جیسی ہو، تو چاہے بے شک اندر ایمان بھی ہو اور بے شک چاہے دوسرے نیک اعمال بھی ہو، پھر بھی صورت دشمنوں کی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوگی، کیونکہ دشمن کی صورت دشمن ہوتی ہے، مبغوض کی صورت بھی مبغوض ہوتی ہے. اتنا اتنا بڑا اس میں نقصان ہے اور خسارہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے اپنے گھر والوں کو دیکھیں کون کون کس کس میں کیا کیا غیر مسلموں کی مشابہت آ رہی ہے. آج کل ٹی وی کی لعنت اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر خالی ہو، اور ٹی وی کے اوپر یہی ساری خرافات دکھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. بس دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے، سننے سے آدمی سیکھتا ہے، پڑھنے سے آدمی سیکھتا ہے. اور سننا زیادہ آسان ہے بنسبت پڑھنے کے، دیکھنا آسان ہے بنسبت پڑھنے کے. تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آدمی، وہاں ننگی عورتیں ننگے مرد، انگریز عورتیں انگریز مرد، ہندو عورتیں ہندو مرد، وہ ننگی اور ان کے لباس پوشاک غیر شرعی، انداز گفتگو خلاف شرع، رہن سہن ان کا بالکل اسلام سے الٹ، ساری باتیں خلاف اسلام. جو آدمی رات دن وہی دیکھے گا، رات دن وہی پڑھے گا اور رات دن وہی سنے گا تو پھر وہی اثر آ رہا. اس لیے آج دنیا میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر ان کافروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، فاسقات کی، فاجرات کی، آوارہ عورتوں کی مشابہت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روح کے ذریعے آخر بھی یہ کرنا فرمانا چاہتے ہیں، بھائی تم اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی دین کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو. اللہ اس کے رسول نے جو تم کو حکم دیا بس اسے بجا لاؤ، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اپنے آپ کو کافروں کے مشابہت سے دور رکھو. اور دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر والا معاملہ نہیں. انہوں نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر، بھائی آدھا تیتر بن جاؤ یا بٹیر بن جاؤ، پورا ایک ہی بنو. اب آدھے تھے مسلمان ایمان کی وجہ سے، کچھ اعمال کی وجہ سے، اور آدھے کافروں کے مشابہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ روح بڑی اہم ہے بھائی، اس لیے ہم کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گھر کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر میں یہ خرابیاں تو نہیں آ رہی ہیں، ہماری بچیاں باریک اور کپڑے پہن رہی ہوں یا چست پاجامہ پہن رہی ہوں تو فوراً منع کریں. ڈھیلا ڈھالی شلوار، ڈھیلی ڈھالی قمیض ہونی چاہیے، گرمیوں کے اندر پوری آستین والی اندر شمیز ہونی چاہیے تاکہ سطر پوشی بھی ہو اور گرمی سے بھی بچاؤ ہو. اس سلسلے میں حضرت نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، جو آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے انداز سے بچنے کا کہاں تک حکم دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھوں, قرآن کریم کو عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو, یعنی صحیح پڑھو اور بلا تکلف پڑھو, اور اپنے آپ کو اہل عشق یعنی گانے والوں کے لہجے سے, اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ. معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے دین لوگوں کے مشاورت سے بچنا چاہیے. اندازہ لگاؤ, قرآن شریف پڑھنا تو عین عبادت ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں, اس کا تو پڑھنا بھی عبادت ہے, اس کا تو سننا بھی عبادت ہے, اس کا تو سمجھنا بھی عبادت ہے, جیسے کہ اس پر عمل کرنا تو ہے ہی عبادت, سراپا عبادت, بلکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس میں بھی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا لب و لہجہ عرب کے لب و لہجے کے مطابق رکھو, اور تین قسم کے لوگوں کے طرز پر پڑھنے سے بچنے کا حکم دیا. ایک تو یہ قرآن شریف گانے کے انداز میں مت پڑھو, گانا بجانا یہ دنیاوی عشق و محبت کا طریقہ ہے, جنسی تقاضوں کو ابھارنے کا ڈھنگ ہے, ان کے طرز پر قرآن شریف کو نہیں پڑھو, اور ایسے یہودیوں کے طریقے سے نہ پڑھو, عیسائیوں کے طریقے سے نہ پڑھو, ان کے لہجے سے مت پڑھو. عیسائیوں کا الگ لہجہ ہے, یہودیوں کا الگ لہجہ ہے, گانے کی طرز بالکل الگ ہے. تینوں قسم کی نقل اتارنے سے اور ان کی سی مشابہت قرآن شریف پڑھنے میں اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا. اور یہ جو فرمایا کہ اہل عرب کے لہجے میں اور ان کی آواز میں پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا تکلف تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض اہل عرب بہت کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں اور لمبے لمبے سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑا تکلف کرتے ہیں, کہیں ہاتھ کانوں پہ لگاتے ہیں اور پھر بڑی تیز آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں, وہ مراد نہیں, بلکہ اہل عرب کے لہجے سے لہجے میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے بلا تکلف پڑھو. کہیں بھی قرآن شریف کے پڑھنے میں آواز بنانے کی ضرورت نہیں, آواز بنانے کی ضرورت نہ ہو. آپ فل بدی اور فطری طور پر ہر انسان کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے, اہل عرب اسی طریقے سے پڑھتے تھے قرآن شریف, وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تصنع نہیں کرتے تھے, بناوٹ نہیں کرتے تھے, آواز کو بناتے نہیں تھے, بلا تکلف قرآن شریف پڑھتے تھے. اور وہ بلا تکلف پڑھنے کی بات ہی اور ہے کہ ہزار لہجے بھی اس کے آگے کچھ نہیں, کیونکہ وہ بلا تکلف جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ آسانی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر اثر بھی ہوتا ہے, طبیعت بھی اسے زیادہ قبول کرتی ہے, سننے میں بھی لطف آتا ہے, اور جب تصنع ہوگا بناوٹ ہوگی اور کسی اور کی نقل اتارے گا تو اس میں تکلف بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی. وقتی طور پر تو سننے میں مزہ آئے گا لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا, اور اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو بے تکلف قرآن شریف کی تلاوت کا ہوتا ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہ تجوید کے مطابق ہو, لہذا خلاف تجوید آدمی آواز کو بنا بنا کر پڑھے تو ہوتا ہے غلط اور موجب گناہ, کیونکہ تجوید سے قرآن شریف پڑھنا بلا شبہ واجب ہے, چاہے کوئی لہجہ بنے یا نہ بنے, بالکل ہی چاہے سادہ پڑھے آدمی, لیکن اگر تجوید سے پڑھتا ہے تو واجب ادا ہو رہا ہے. آگے خوشی لانی وہ مستحب ہے, اور خوش الحانی کا مطلب یہ ہے کہ بلا تکلف جو خوش الحانی ہو سکے وہ کرو, اور یہ مستحب ہے. تو مستحب بھی اپنی جگہ پر قابل اختیار ہے, قابل عمل ہے, وہ کرنا چاہیے. تو عرب کے لہجے میں پڑھنے کا مطلب ہے دو باتیں, ایک تو تجوید کے مطابق صحیح صحیح پڑھے, دوسرے بلا تکلف پڑھے, اس میں کوئی تصنع بناوٹ نہ کرنی پڑے. لہذا جو قاری تصنع کرتے ہیں, بناوٹ کا اختیار کرتے ہیں, اس سے بچے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جس قدر بھی خوش الحانی ہو سکے بہتر ہے, نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نہیں, کیونکہ مستحب ایسے ہی ہوتا ہے. اور تین لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. خوش الحانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی خدا نخواستہ قرآن شریف پڑھنے میں گانے کی آواز بنائے, جیسے گانا والے گانا گاتے ہیں اس میں کبھی آواز کو اوپر کرتے ہیں, کبھی نیچے کرتے ہیں, کبھی کھینچتے ہیں, کبھی سکیٹتے ہیں, کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو ان کا ایک الگ طرز ہے جو مشہور معروف ہے. وہ گانے والوں کا اپنا طرز ہے, وہ ان کا ایک الگ فن ہے, اس کے مطابق وہ اپنی آواز کو بناتے ہیں. قرآن شریف پڑھنے کا فن الگ ہے, اس کے اصول و قواعد الگ ہیں جو تجوید کے اندر بتائے اور سکھائے جاتے ہیں. اور اس سے جب آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے تو اگر استاد صحیح ہے تو پھر بلا تکلف وہ پڑھنا سکھاتا ہے, تجوید کے مطابق سکھاتا ہے. تو اسی سے اس کے اندر قدرتی اور طبعی لہجہ ایسا بنتا ہے کہ جو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, سننے میں بھی اس میں اثر ہوتا ہے. تو صحیح بھی پڑھے اور بلا تکلف بھی پڑھے, یہ مطلب ہے اہل عرب کے مطابق اور ان کے لہجے میں پڑھنے کا. یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بہت بڑے قاری کسی نقل آدمی اتارے. نقل اتارنا مراد نہیں, صحیح پڑھنا اور بلا تکلف پڑھنا مراد ہے. اور گانے بجانے کی طرز ہرگز قرآن شریف میں نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ آج کل بعض لوگ نعتوں کے اندر بھی گانے والوں کسی طرز اختیار کر لیتے ہیں, نظموں کے اندر بھی گانے والوں کا سارا ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں, حمد باری کے اندر بھی بعض لوگ ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں گانا گا رہے, اس میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں ملتے ہیں جو گانا ہے وہ تو خود گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ دو آوازیں ایسی ہیں جس پہ دنیا اور آخرت میں لانا تھی, دو آوازیں ایسی ہیں جس میں دنیا اور آخرت میں لانا تھی, ایک گانے بازی کی آواز اور ایک کسی کے انتقال پر مصنوعی رونے کی آواز, نیاہ کی آواز. تو پہلے زمانے میں کسی کے انتقال پر رونے والی عورتیں ہوتی تھی جو مصنوعی رونا روتی تھی, تو اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو انہیں بلاتی تھی تاکہ اپنے ابا کے انتقال پر, اپنے بیٹے کے انتقال پر کوئی تو ہوئے, اور گھر والوں کو رونا نہیں آتا تو کہیں بدنامی ہو جائے گی برادری کے اندر کہ یہ تو اپنے باپ کے مرنے کے انتظار میں تھی, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا روئے بھی نہیں. تو وہ نائحہ کو بلاتے تھے, وہ آ کر کے ایسے روتی کہ سب کو رلا دیتی تھی. تو ایسے رونے کے اوپر لعنت آئی. تو رنج و غم کے موقع پر رونے کی آواز پر اور خوشی کے موقع پر گانے بازی کی آواز پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور جو دنیا میں گانا گائے گا یا گانا سنے گا جنت کے اندر وہ روحانیون کی حمد و ثنا اور تلاوت نہیں سن سکے گا. اس سے معلوم ہے تو گانا تو خود گناہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ تو زنا کا منتر ہے, یہ اللہ وجہ گانا زنا کا منتر ہے. لہذا گانے کی سے آواز کا قرآن شریف سے کیا تعلق, ذکر سے کیا تعلق. لہذا گانے بازے کسی طرح بھی اپنے تلاوت میں ہرگز نہ ہونی چاہیے. اور ایسے ہی یہودیوں کا پڑھنے کا طرز الگ ہے, عیسائیوں کا طرز الگ ہے, یہ لوگ بھی اپنے طور زبور کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک خاص طرز ہے ان کا جو آپ گرجا میں جا کے دیکھیں گے صبح فجر کے بعد, تو یہ وہاں پہ اپنے انجیل اور زبور پڑھا کرتے ہیں. اور عجیب سی ان کی آواز ہوتی, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, بس آواز ایک ترنم کے ساتھ سنائی دیتی ہے. تو ایسی آواز بھی ہرگز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے قرآن شریف میں تو ایک حرف الگ الگ, ایک لفظ الگ الگ, حروف کو مخالص سے ادا کرنا اور ان کی صفات کو ادا کرنا، پھر غنہ اخوہ اظہار کرنا، یہ اور چیز ہے، ان کی تلاوت کا انداز بے ڈھب الگ ہے. لہذا ہماری قرآن شریف کی تلاوت میں نہ تو یہودیوں کی طرز ہونی چاہیے نہ عیسائیوں کی طرز ہونی چاہیے، دونوں سے بچنا چاہیے. تو دیکھو اندازہ کرو کہ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی حضور نے غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا، تو پھر باقی کیا چیز رہے گی؟ باقی چیزوں میں تو اور زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اور شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ چار مشابہتیں ہیں، مشابہت کی چار قسمیں ہیں. ایک تو کافروں کے ساتھ مشابہت، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ناجائز ہے. دوسرے فاسق و فاجروں کی مشابہت، فساق و فجار کی مشابہت، یہ بھی ممنوع ہے. تیسرے مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت، عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت، دو قسمیں ہی ہو گئی، چار قسموں کی مانت. اب یہ عورتوں اور مردوں کی مشابہت کے بارے میں حضرت نے ایک حدیث یہاں بیان فرمائی ہے، اس نے اس کا عنوان ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت. ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ام سعید جو ابو جہل کی بیٹی تھی، ام سعید جو ابو جہل کی بیٹی تھی، اس کو دیکھا کہ وہ اپنے گلے میں ایک کمان لٹکائے ہوئے، کمان تیر کمان، ایک کمان لٹکائے ہوئے اور مردوں کی چال چل رہی ہے. اب دیکھو مردوں کی مشابہت اختیار کر لی نا اس نے، بھائی کمان لٹکانا یہ بھی تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے. پھر مردوں کی چال چلنا یہ بھی اس نے اختیار کیا. تو عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ابو جہل کی بیٹی ام سعید ہے. یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، فرماتے تھے وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ شخص ہماری جماعت میں سے نہیں جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یا مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. تو دیکھو اس میں دونوں کی ممانعت آ گئی، یعنی مردوں عورت کو اس طرح لباس پوشاک پہننا یا اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا جیسے وہ دور سے مرد معلوم ہو، غلط ہے، گناہ ہے. یا مرد اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ جیسے کوئی عورت ہوتی ہے اور دور سے عورت معلوم ہو، جیسا آپ دیکھو کہ کوئی مرد ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باقاعدہ اس کی چٹیاں ہوتی ہے، باقاعدہ چٹیاں ہوتی ہے اور اس کا چلنے کا، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی عورتوں کے مشابہ ہوتے ہیں. تو یہ مرد ہو کر اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز. بہرحال یہ چاروں مشابہتیں ہمارے دین کے اندر ممنوع، ایک مشابہت جائز ہے. وہ مشابہت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے متبع سنت، متبع شریعت، علماء صلحاء اولیاء کی مشابہت اختیار کریں. تشبہ بالاولیاء والصلحاء یہ مطلوب ہے، اس لیے کہ جو متبع سنت ہوتے ہیں، متبع شریعت ہوتے ہیں تو ان کے لباس بھی اور ان کا طرز زندگی بھی، طرز عمل بھی سارا دین کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کے لباس بھی سنت کے مطابق، بضاقتہ بھی ان کی سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے ہم ان کا سا لباس پوشاک اختیار کر سکتے ہیں. تو انبیاء اولیاء اور بزرگان دین علماء حق جو متبع سنت متبع شریعت ہوں ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے، مردوں کا لباس بھی اور عورتوں کا لباس بھی. اسلام نے اس سلسلے میں جو اصول بیان فرمایا ان کے مطابق ہونا چاہیے. اصل میں ہمارے دین میں اس قدر جامعیت ہے اور ہمارے دین کے اندر اس قدر دور اندیشی پیش نظر ہے کہ ہمارے دین میں ایک خاص رنگ یا ایک خاص وضع کا لباس مقرر نہیں ہے کہ وہ سارے دنیا کے مسلمان بس ایک ہی طرز کا لباس پہنے, جیسے وردی ہوگی. اب وردی جو ہوتی ہے چاہے فوج کی وردی ہو چاہے کسی اور محکمے کی وردی ہو, سب کی ایک جیسی ہوگی. تو وردی نہیں ہے ہمارے دین میں, نہ مردوں کی وردی ہے نہ عورتوں کی وردی ہے, کہ سب کا رنگ بھی ایک ہو, اس کی بناوٹ بھی ایک ہو, اس کی سلائی بھی ایک جیسی ہو, اور اس کی ہر چیز یکساں دور سے پتہ چلے بس یہ ہے, وہ ہے. فوج کا فوجی آ جائے گا تو فوراً پتہ چل جائے گا یہ فوجی آدمی ہے, یہ پولیس والا ہے بھائی, یہ رینجرز والے ہیں. سب کا لباس الگ الگ ہے, سب کی الگ الگ وردی ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ مسلمان تو ساری دنیا کے اندر ہے, اور پھر قیامت تک یہ سب رہیں گے دنیا کے اندر. جب رہیں گے تو کہیں گرمی ہے کہیں سردی ہے, پھر گرمی سردی کی بھی درجہ جاتا ہے. تو اگر ایک ہی وردی ہوتی, ایک ہی کپڑا ہوتا, ایک ہی رنگ ہوتا, کتنی مشکل ہو جاتی, دشواری ہو جاتی. ہمارا دین ایسا آسان اور ایسا جامع اور ایسا اس میں دور اندیشی کا خیال رکھا کہ وردی نہیں بتائی شریعت نے بھائی اس وردی کا لباس پہننا ہے مسلمانوں کو, بندہ اور کوئی نہیں پہنا جائے گا. اصول بتلا دیے کہ یہ اصول ہے شریعت کے, یہ اصول ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ, بس تمہارا لباس ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے. اب چاہے وہ چوہا پہن لو, ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے, کرتا پہن لو چاہے وہ بغیر کلی کا ہو یا کلی والا ہو, یہ قمیض نما ہو یا بغیر قمیض نما ہو, کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو ہرا ہو سفید ہو جیسا چاہے, بولو سفید اچھا ہے, سفید پہنا تو بہتر ہے, ورنہ لال لال بھی کی بھی گنجائش. ایسی عورتوں کا بھی ان کی کوئی خاص وردی شریعت نے مقرر نہیں کی, بس عورتیں مسلمانوں کی عورت ایسا لباس پہن سکتی ہے, اس سے ہٹ کر نہیں پہن سکتی, تو پریشانی ہو جاتی, دشواری ہو جاتی, تنگی ہو جاتی. اب ہر دنیا میں اور ہر خطے میں رہنے والے مسلمان وہاں کے موسم کے اعتبار سے, وہاں کے ماحول کے اعتبار سے, وہاں کے آب و ہوا کے اعتبار سے, ہر گھر کے لباس ایک دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے, اور وہ ان اصولوں کے مطابق ہوگا جو ہمارے دین میں بتلائے گئے ہیں, بس وہ اسلامی لباس کہلائے گا. اس میں اب آسانی آسانی ہوگی, سہولت ہی سہولت ہوگی. جس کی طرف میں متوجہ کرتا آیا ہوں کہ شلوار مردوں کے ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے, عورتوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ستر پوشی پوری پوری ہونی چاہیے, باریک نہیں ہونا چاہیے, چست نہیں ہونا چاہیے, ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. یہ وہی اصول ہے جو جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا لباس وہ ہوگا مصنوع, وہ مصنوع لباس ہوگا, وہ ہمارا شرعی لباس ہوگا جو شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا, اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ ممنوع ہوگا. وہ ممنوع پھر اگر اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہوگی تو یہ الگ اس کے اندر ممانعت کی وجہ آ جائے گی, جس کی وجہ سے ایسا لباس پہننے والا اور استعمال کرنے والا گنہگار ہوگا. تو دیکھو قرآن شریف کی تلاوت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا, فاسقوں فاجروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. جب یہ بات ہے تو بس ہمیں چاہیے کہ بس ہم اس حکم کو بھی اپنے دل میں اتاریں, اپنے عمل میں لائیں. ہمارے لباس پوشاک میں نہ مردوں کی مشابہت عورتوں کے لباس میں آئے, نہ عورتوں کے لباس میں مردوں کی مشابہت آئے, اور کسی طرح بھی ہماری کافروں کی مشابہت آنے نہ پائے. اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خوفی علانیہ سارے گناہ معاف فرمایا. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین متین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنا نصیب فرما، مر مٹنا نصیب فرما، قربان ہونا نصیب فرما، ان کو اختیار کرنے، ان پر عمل کرنے کی تادم آخر توفیق عطا فرما. مرتے دم تک یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے لباس پوشاک میں، روزہ قضا میں، رہن سہن میں ہرگز ہرگز غیر مسلموں کی فساق و فجار کی مشابہت نہ ہو. یا اللہ اپنے ہم سے ہمیں کافروں کے کفر سے، فاسقوں کے فسق سے نفرت عطا فرما. یا اللہ کافروں کے کفر سے اور یا اللہ ان کی طرز معاشرت سے، ان کے طرز عمل سے، ایسے فاسقوں کے فاسقانہ اعمال سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ان سے اپنے دل میں نفرت نصیب فرما، ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے احکام کی، اپنے دین کی، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سنتوں کی بے پایا محبت عطا فرما، بے پایا محبت عطا فرما. یا اللہ ان پر ہمیں اپنی جان دینا نصیب فرما، آپ کے طور طریقوں کو اختیار کر کے ان پر مرتے دم تک جمنا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عادلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کی صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری سے، لاچاری سے، بے کسی سے، بے بسی سے بچانا. یا اللہ خوشحالی کے بعد بدحالی سے بچانا. یا اللہ خوشحالی کے بعد بدحالی سے بچانا. یا اللہ خوشحالی کے بعد بدحالی سے بچانا. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہاں پر یا اللہ حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما. یا رحم الراحمین، ہماری بدعوانیوں پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت کاملہ پہ نظر فرما. ہمارے ملک میں دائمی امن قائم فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بے شرمی کو دور فرما، بدحالی کو دور فرما. یا رحم الراحمین، آپ کی جو کھلم کھلا نافرمانیاں ہو رہی ہیں، سود کا لین دین عام ہو رہا ہے، یا اللہ اس گناہ سے ہمیں بھی سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. دیگر مسلمانوں کو بھی ان گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بڑا عطا فرما. یا اللہ جو جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں ہیں اور وہ اس بیان کو سن رہے ہیں، سنیں گے، یا اللہ ہمارے ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے نیک دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ہمیں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان ہونا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی مشابہت نصیب فرما، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. امين. برحمتك يا رب.